صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات على محمد وعلى آله
صلي على محمد وعلى محمد.
برادران عزیز و خواران محترم، ڈیل کارنگی اکثر یاد آتے ہیں، یہ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے بہت سے ان موضوعات کے اوپر قلم اٹھایا کہ جن کو عام طور پر اخلاقی موضوعات کہا جاتا ہے. ان کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ بھی ہوا اور مجھے بھی انہیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اچھے رائٹر ہیں. ان کی ایک کتاب ہے میٹھے بول کا جادو، بہت اچھی کتاب ہے. خاص طور پر جو کتاب اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے اس کا نام ہے گفتگو اور تقریر کا فن. کتاب بہت اچھی ہے، واقعاً بہت اچھی ہے. اچھا، اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اگر مقرر بیمار ہو تو وہ اپنی تقریر کے آغاز میں اپنی بیماری کا ذکر بالکل بھی نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس نے اپنی بیماری کا ذکر کر دیا تو سامعین جو ہے وہ جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب یہاں چھپانے کے لیے بچا کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ توفیق دے کہ بہرحال یہ خدمت اعضا کا سلسلہ جاری رہ سکے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ جمعہ کی نسبتاً مشہور آیت ہے. میں نے کل گزارش کی تھی کہ بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن میں بعض ایسی ہیں کہ جن میں بالعموم انبیاء کی ذمہ داریوں کو ڈسکس کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا. ان جملہ وہ آیت تھی کہ جس پر کل کافی بحث ہوئی کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا جن کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ عبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ. یہ جو آیت ہے اس میں خاص پیغمبر اکرم کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور وہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ مضمون اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر چار مقامات پر کم و بیش آیا ہے، جن میں سے دو مقامات سورہ بقرہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مقام سورہ آل عمران کا ہے اور پھر ایک مقام یہ سورہ جمعہ کا ہے. وہ پہلا مقام جو سورہ بقرہ کے اندر آیا اسے اگر آپ لوکیٹ کرنا چاہیں تو سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ بہت مفصل سورہ ہے، قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ، 286 آیتیں اس کے اندر ہیں. تو تقریباً دو پاروں سے آگے چلا جاتا ہے معاملہ اور تیسرے پارے کا بھی ایک حصہ سورہ بقرہ ہی میں شامل ہے. تو پہلا پارہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے اس سے کچھ پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ آیت ملے گی کہ جہاں پروردگار عالم حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان کی اس سعی کا ذکر کرتا ہے کہ جو خانہ کعبہ سے متعلق ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. اب آپ غور کیجئے، یعنی ساتھ ہی ساتھ ذرا تبصرہ ہوتا جائے ان آیتوں کے اوپر کہ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا نہیں رہے تھے، خانہ کعبہ پہلے سے بنیادیں اس کی موجود تھیں۔ یعنی عام طور پر ذہنوں کے اندر یہ مسکنسیپشن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، وہ پہلے سے موجود تھا مگر اس کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اب ظاہر ہے کہ اسماعیل بھی اتنے بڑے تو ہو گئے ہیں کہ جہاں وہ اپنے باپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں، ان کو اینٹیں پکڑا سکتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ یہیں پر آپ غور کیجئے، یعنی ایک تو یہ آیت اور اس کے علاوہ وہ آیت کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی دعا مانگی، اے پروردگار انی اسکنتو، مالک میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، من ذریتی اپنی ذریت کو، بے وادن غیر ذی زرع، ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تب کی دعا ہے کہ اے پروردگار میں ان دونوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی ہے کہ جو فرٹائل نہیں ہے، جو زرخیز نہیں ہے، جہاں پر ایک پتا بھی نہیں اگ سکتا، ایک ایسی بانج زمین ہے کہ جہاں پر میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اٹریکشن کیا ہے ابراہیم؟ ان دا بیت کل محرم، اے پروردگار تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ وہ گھر جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بعد میں بلند کریں گے، تو اسماعیل تو ہیلپ کر رہے ہیں، جس موقع پر ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں اس موقع پر کون سا گھر وہاں پر موجود ہے؟ وہاں پر گھر دیواروں کی صورت میں موجود نہیں ہے، وہاں پر گھر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر کسی زمانے میں وہ بیت وہاں پر تھا اور دیواریں منہدم ہو گئی ہیں تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہوا ہے، فضا اسی طرح سے مقدس ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر بیت پردہ غیبت میں چلا جائے تو بیت کا انکار نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے اہل البیت میں سے کوئی پردہ غیبت میں چلا جائے تو اس کا بھی انکار نہیں ہوگا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، جناب اسماعیل کو اور جناب ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ کر تو چلے گئے، اور پھر واپس پلٹ کر جب آئے ہیں تو وہ وقت بھی آیا کہ اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب اپنے بابا کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو وہ اینٹیں تھماتے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دیواریں چنتے جاتے ہیں۔ اب اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں اس کام کو انجام تو دے رہے ہیں، اگلا جملہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کوٹ کیا کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، یہ کوشش جو ہم نے کی ہے اسے ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ اس دعا کے اندر آپ عاجزی ملاحظہ کر رہے ہیں، انکساری آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب یہ تعمیر کرنے والے، دیواروں کو بلند کرنے والے دونوں معصوم نبی ہیں، ان میں ایک اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے تو خلیل خدا، منزل خلت پر فائز ہیں، اول العزم ہیں، جو اتنی بڑی منزلت رکھتے ہیں مگر انکساری کیا ہے، عاجزی کیا ہے کہ رب بنا، اے پروردگار ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، تقبل منا، تو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے، یعنی ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے۔ اب میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے سوال کروں کہ آپ کی کوشش تو پوری پرفیکٹ ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ اس عاجزی کا اظہار کریں؟ تو ان کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا کہ ادب کے، اخلاق کے اپنے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ جب عظمت پروردگار کا نقش دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اپنا بڑا عمل بھی خدا کی کبریائی کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو نبی ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے امام اگر معصوم تھے تو پھر ضرورت کیا تھی ان کو استغفار کرنے کی، ضرورت کیا تھی ان کو توبہ کرنے کی، ضرورت کیا تھی صحیفہ کاملہ کے اندر بار بار خدا کی بارگاہ میں اس انداز کو اختیار کرنے کی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ توبہ اور استغفار اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے۔ انسان کتنی ہی بلندی پر چلا جائے مگر معبود کی عظمت کا نقش اگر دل میں ہو تو وہ اپنی نیکی کے اوپر کبھی بھی مغرور اور متکبر نہیں ہوگا۔ یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان بھی کیا، میں وہ آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مگر سوچئے ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ نشانہ پھر معصومین میں صرف ائمہ کے اوپر کیوں ہے؟ یہ تو خود پیغمبر اکرم کی روش تھی، یہ تو پیغمبر اکرم کا بھی طریقہ کار تھا کہ پیغمبر اکرم اٹھتے بیٹھتے توبہ بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو معاذ اللہ کوئی گناہ ہو رہا تھا ان سے؟ کوئی گناہ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر آپ دیکھیے معاملہ کیا ہے، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب نماز تو پڑھتے ہیں، تو پیغمبر اکرم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہی نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ دو سجدوں کے درمیان سب کیا پڑھتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان اتباع پیغمبر میں پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سب کیا کہتے ہیں؟ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں استغفار کرتا ہوں یعنی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو چلیے ہم تو گنہگار ہیں، ہمارا اس طرح سے استغفار اور توبہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر اکرم کس وجہ سے استغفار کر رہے ہیں؟ وہ کس وجہ سے توبہ کر رہے ہیں؟ ہر مرتبہ توبہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ انسان نے گناہ کیا ہے۔ دیکھیے توبہ کا ایک انیشل مطلب ہے اور وہ یہ کہ پلٹ کر واپس آ جانا، یعنی جو چلا گیا تھا اب وہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ تو گنہگار کا تو اسی طرح سے معاملہ ہے کہ وہ تھا صراط مستقیم پر، ہٹ گیا تو اب پلٹ کر واپس آیا ہے، تو یہ توبہ ہے۔ غور فرمایا آپ نے، توبہ کا مطلب جس طرح ای کو بازگشت کہ وہ آواز گئی ٹکرا کے واپس آ گئی، اسی طرح صراط مستقیم ایک راستہ ہے۔ اب اگر ایک شخص صراط مستقیم میں ڈگمگا گیا، اگر وہ کسی وجہ سے لڑکھڑا گیا، اس نے گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہو گیا، اور جب وہ ادھر ادھر ہو گیا تو اب وہ پلٹ کر واپس آ رہا ہے، یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ۔ گنہگار میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جب نبی یا معصوم توبہ کرے گا تو وہ کہیں جا کر پلٹ کر نہیں آ رہا، جہاں ہے اسی پہ اور آگے جا رہا ہے، وہ اور لا لگا رہا ہے، وہ اور زیادہ رحمت خدا کا مستحق بنتا جا رہا ہے۔ یہ توبہ کا مطلب ہے۔ اور ایک ہے مغفرت کا، مغفرت کا مطلب ہے کور کر لینا۔ جس طریقے سے اگر یہ کلائی جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر میں اس کو اندر لے جاؤں، آستین میں، ابا کی آستین میں لے جاؤں یا اپنے کنتورے کی آستین کے اندر لے جاؤں، یہ کور ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں استغفار، اس کو کہتے ہیں مغفرت۔ یعنی جب تک وہ ایکسپوزڈ ہے تو وہ زد پر ہے، جب تک وہ ایکسپوزڈ ہے وہ زد پر ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان سا نسخہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو سپاہی پہنا کرتے ہیں خود سر پر، وہ ٹوپی، اس خود کے لیے جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے مغفر، اسی سے نکلا ہے۔ مغفر کا مطلب یہ ہے وہ خود کہ جو سر کو ایکسپوز ہونے سے بچاتا ہے تاکہ تلوار کی ضرب سر کے اوپر نہ آ سکے، خود درمیان میں، مغفر درمیان میں ایک راستہ بن جائے، ایک سپر بن جائے، ایک ڈھال بن جائے اور سر کو محفوظ رکھ سکے۔ اگر انسان گنہگار ہے تو اسے مغفرت کی چادر چاہیے عذاب کی ضرب سے بچنے کے لیے، اور اگر ایک انسان گنہگار نہیں ہے تو اسے مغفرت چاہیے اس رحمت کی چادر پر ایک اور چادر کے لیے، وہ اس رحمت میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر گنہگار ہی ہو تبھی یہ کام کرے۔ دیکھیے برادران عزیز، یہ تو اتنا اچھا ایک وظیفہ ہے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، تو تو معصوم سے کسی نے یہ سوال کیا، علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ کی وہ معرکۃ العرا کتاب ہے کہ جس کے اندر شریعت کے بہت سے احکام، بس یہ ہمارے ہاتھ میں ہی دے دیجیے، بڑی نا درود بھیجے گا محمد اور آل محمد، کہ جس میں معصوم سے جو بہت ساری شریعت کے احکامات کی علتیں آئی ہیں، بس ٹھیک ہے، معصوم سے جو بہت ساری علتیں آئی ہیں، شریعت کا ایک اصول ہے ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو کہا ہے وہ کرو، کہ اگر تم نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی بھی مانو، یہ ایک شریعت کا بنیادی معاملہ ہے کہ بھائی تم یہ کیوں کرو، اس لیے کہ خدا نے اس طرح سے مانگا ہے، بات واضح ہے، مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے، اس لیے کہ خدا نے 3 مانگی ہے، عشاء کے 4 کیوں ہے، اس لیے کہ خدا نے 4 مانگی ہے، اگر یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اصول دین میں اپنے آپ کو کریکٹ کریں، کہ ہم کسی ریچول کی وجہ سے، کسی رسم کی وجہ سے نہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کام کو انجام دیں، یہ کوئی کلچرل شو نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ حکم پروردگار ہے تو عمل کرنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے اس کے اندر معصوم سے بعض چیزوں کی حکمتیں ہم تک پہنچی ہیں، یعنی وہ نہ بتائیں تو سیدھا سیدھا اصول ہے ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو کہا ہے وہ کرو، لیکن بعض چیزوں کی حکمتیں، مصلحتیں، وجوہات ہمیں سمجھائی گئی ہیں کہ بھائی اس کے ذریعے سے چاہ یہ رہا ہے پروردگار کہ یہ چیز تمہارے لیے واضح ہو جائے، تمہاری یہ چیز مضبوط ہو جائے۔ اسی میں معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ 2 سجدوں کا کیا فلسفہ ہے، کہ یہ سجدے 2 ہر رکعت کے اندر کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ امام کہتے ہیں ڈو ایز ڈائریکٹڈ تو بھی کافی تھا، لیکن نہیں، بعض جگہوں پہ جیسے کہ میں نے کہا کہ امام نے سمجھایا ہے، تو یہاں پر امام نے کچھ ایکسپلین کیا، اور وہ کیا چیز ایکسپلین کی، امام نے کہا کہ یہ 2 سجدوں کے ذریعے سے تمہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ پہلا سجدہ تم کرو پیشانی مٹی پر ہے، دوسرا سجدہ تم کرو پیشانی پھر مٹی پر ہے، تو پہلا سجدہ جب تم مٹی پر کرتے ہو تو اس کے ذریعے سے خدا تمہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور جب دوسرا سجدہ تم مٹی پر کرتے ہو تو خدا تمہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ اسی مٹی میں تمہیں واپس پلٹایا جائے گا۔ کہا مولا پھر وہ درمیان میں جو بیٹھنے کا وقفہ ہے، کہا کہ ہاں بس اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جتنی دیر 2 سجدوں کے درمیان تم بیٹھتے ہو بس اتنی زندگی ہے، یہ زندگی اتنی مختصر ہے، تو مولا اس کے اندر پھر یہ جو پڑھوایا جاتا ہے استغفر اللہ ربی واتو بولے، کہاں اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس مختصر زندگی میں اگر کرنے کا کوئی کام ہے تو وہ 2 ہیں، یا استغفار کرو یا توبہ کرو، تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی استغفار اور توبہ صرف گناہ پر نہیں ہوتا، یہ مسلسل ایک وظیفہ ہے کہ جس کو انسان انجام دیتا رہے تو وہ برکتوں کو حاصل کرتا ہے، رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، پروردگار کی عنایتوں اور نعمتوں کا وہ مستحق قرار پاتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا معصومین کا جو توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، یہ سورہ آراف کی آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ جو عند ربک کی منزل پر ہیں، عند ربک کا مطلب ہے اللہ سے قربت کی منزل پر ہیں، اللہ سے جو قریب ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، جتنا وہ اللہ سے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا، کا لا یستکبرون عن عبادتہ، جو اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں، قربت کی منزل پر ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت پر کبھی تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت پر کبھی مغرور نہیں ہوتے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مالک ہم نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا، کبھی یہ جملہ وہ نہیں کہیں گے، لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ مسلسل خدا کی بارگاہ میں تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سجدوں کے تحفے ہدیہ کرتے رہتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں مسلسل عبادت انجام دیتے رہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ آیت واضح ہوئی، اب اس کے بعد ذرا سنیے، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، پیغمبر اکرم کا یہ جملہ اب سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ مالک جو تیری عبادت کا حق ہے وہ تو میں بھی انجام نہ دے سکا، وہ میں بھی ادا نہ کر سکا، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، مالک جو معرفت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا۔ یہ جملہ آپ نے دیکھا پیغمبر اکرم کا، وہ آیت آپ نے سنی ان الذین عند ربک والی، اوور آل عند ربک کے صف میں سب سے آگے پیغمبر اکرم ہی تو ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ تلاش کریں تو یہ اندیت کی منزل پر کون کون ہے، آپ ذرا سوچیں، دعائے توسل آپ کے حافظے میں محفوظ ہے، ہم ہر معصوم کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجیہ ہے، عند اللہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں وجیہ ہے، شان رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں، پھر ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اشفع لنا عند اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں۔ اب غور کیجیے، یہ جو اندیت کی منزل پر ہے ان کی زبان پر جملہ یہی سچتا ہے کہ مالک جو عبادت کا حق ہے وہ ادا نہ کر سکا، جو معرفت کا حق ہے وہ ادا نہ کر سکا۔ اب آئیے ذرا اس مثال کے اوپر غور کیجیے، یہ مثال تھوڑے بہت فرق کے ساتھ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ، کیا شخصیت، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کسی جگہ پر یہ مثال لکھی ہے کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر رہا ہوں زیادہ واضح کرنے کے لیے، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، حضرت کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ تو آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ ان کو اپنے گھر پر مہمان بلائیں اور ان کی خدمت کریں، یہی ہوگا۔ اچھا آپ خدمت میں تو جو آپ کریں وہ کم ہے، مجھے اپنا ہی ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کو بھی سن لیجئے، تھوڑا سا آپ فریش ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کینیا میں رمضان کے مہینے میں گیا تھا، میں کمیونٹی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، ویسے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، لیکن چونکہ خود میرا تعلق اسی سے ہے لہٰذا میں نام نہیں لیتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں گیا وہاں، ماہ رمضان کے دروس تھے، اور وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو ایئرپورٹ مجھے ڈراپ کرنے کے لیے ایک بزرگ آئے، اور بڑی محبت سے، جو ان کے دل میں تھا وہ ان کی زبان پر تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم تو امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر بولیں گے۔ اب انہوں نے تو کسی اور زبان میں کہا تھا، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ مولانا جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم تو ہاتھ جوڑ کر بولیں گے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے سپاہیوں کے لیے کتنی نیاز بنانی ہے، کہاں سبیل لگانی ہے، کہاں کھانا پکانا ہے، کہاں ان کے پیر دبانے، یہ بتائیے، باقی آپ یہ کہیں کہ میدان میں جا کر اس کا گلا کاٹ دو، یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ اپنا کام نہیں ہے۔ تو ہر ایک فکر حرکت بقدر ہمت ہے، اس بیچارہ جو سوچ سکتا ہے وہ سوچ رہا ہے۔ اب آپ امام کا جب ظہور ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ان کو اپنے گھر پر مہمان لے جانا چاہیں گے، اور امام نے فرض کیا کہ آپ کی اس خواہش کو قبول بھی کر لیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب آپ اپنے گھر پر امام کو لے جائیں گے تو کوئی کمی رہنے دیں گے؟ جو آپ کے بس میں ہوگا وہ سب آپ کر ڈالیں گے، پلکے بچھا دیں گے، آپ دو تین ڈشیں یہاں کی بنوا لیں گے، دو تین عرب ڈشیں بنوا لیں گے، امام کے بارے میں پوچھ لیں گے ان کو کیا پسند ہے وہ بھی تیار کروا لیں گے، کمرہ سیٹ کر دیں گے، ایوری تھنگ جو آپ کے لیے پاسبل ہے وہ سب آپ نے کر دیا، خدمت بھی کی، کھانا بھی کھلایا، ساری چیزیں کر ڈالی۔ اب جب امام رخصت ہو رہے ہیں آپ کے گھر سے تو آپ میں سے کسی کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ وہ یہ جملہ کہے کہ مولا ہم نے تو آپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ آپ میں سے کسی کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ آپ یہ کہیں کہ مولا جو حق تھا وہ ادا ہو گیا، انکساری کا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر بھی یہی کہا جائے کہ مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہی ہے نا کہ مولا کہاں حق کہاں ادا ہو سکتا ہے. اچھا اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ اس انکساری کا مظاہرہ کریں گے جو کرنی چاہیے تو امام کا جواب سامنے سے کیا ہونا گا؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے تم حق تو ادا نہ کر سکے؟ یہ نہیں ہوگا. یہاں سے انکساری کے ساتھ یہ کہا جائے گا اور وہاں سے قبولیت کا شرف ملے گا. وہ کہیں گے بھائی تم نے تو بڑی زحمت کی، جو امکان بھر تھا تم نے تو سب کچھ کر دیا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے. ان کی طرف سے قبول کیا جائے گا. یہاں سے مظاہرہ ہوگا انکساری کا، ان کی طرف سے شرف قبولیت کی سند ملے گی، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا اور خدائی عہدیداروں کا مزاج یہ ہے کہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، ارے وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کے خلوص کو دیکھتے ہیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اب جب یہ معاملہ ہے کہ یہاں سے انکساری، وہاں سے سند شرف قبولیت، جب یہ معاملہ ہے تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ کیا کیس بنتا ہے. ادھر سے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت ایک، کہ مالک جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. ماں عرفنا کا حق کا معرفت ایک، مالک جو معرفت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. اور وہاں سے خدا کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے؟ یا ایوہ المزمل، اے چادر کے اڑنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب راتوں کو آپ اٹھتے ہیں عبادت کے لیے، تھوڑا تو آرام بھی کیا کریں. عجیب محبت بھرا انداز ہے، عجیب محبت بھرا انداز ہے کہ یا ایو المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا تو آرام کیا کریں. ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ ساری رات ہی بیدار رہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ جائے، یہ تو نہ کریں. یعنی ہم سب وہ ہیں گنہگار کہ جن سے خدا کا مطالبہ یہ ہے، کہہ رہے نالائق کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے دو رکعت تو پڑھا کرو. اور وہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے مزمل، اے چادر کے اڑنے والے، تھوڑا تو آرام کر لیا کرو، اتنا زحمت میں اپنے آپ کو کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں واقعی وہ محبت بھرا انداز، نصفہ آدھی رات، اب ان قس منہ قلیلہ، یا چلیے آدھی رات سے بھی کچھ کم کر لیں، اوزد علیہ ہے، یا کبھی موڈ ہو تو آدھی رات سے کچھ زیادہ بڑھا دیں. یعنی یہ کیا انداز ہے جس کے اندر شفقت ہے، محبت ہے، واقعی لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوست سے گفتگو کر رہا ہے. قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اوزد علیہ. پھر اس کے بعد کہ ورتل القرآن ترتیلا، اے حبیب تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر قرآن بھی پڑھا کریں، کیا ہی اچھا ہو تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر قرآن بھی پڑھا کریں. پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے ان لکا فی النہار سبحاً طویلا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ دن میں آپ بہت مصروف ہوتے ہیں. یہ انداز تو آپ دیکھیں، میں تو اس انداز کے اوپر قربان ہو جاؤں کہ یہ انداز کیا ہے کہ ان لکا فی النہار سبحاً طویلا، اے حبیب دن میں تو آپ کے پاس کام ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، ہم ہی نے آپ کے ذمے لگایا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے گفتگو کا ہمیں بھی اشتیاق ہے، تو دن میں آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، رات میں آیا کریں، ہم بھی آپ سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں. ان لگا فن نہارے سبحن طویلا. اب یہ بات جب کنکلوڈ ہوتی ہے تو پھر پروردگار عالم یہ آیت پیش کرتا ہے کہ ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا. یہ تو کراچی والوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس آیت کو سنیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے، رات کا جاگنا کیسا جاگنا؟ ہمارا والا جاگنا نہیں کہ جس میں سونا ہی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد انسان سوئے فجر کے بعد، وہ والا نہیں، وہ تو نحوست والا سونا ہے بارز معذرت، کہ جس کو واقعاً اہل کراچی کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پروردگار یہ نہیں فرما رہا وہ جاگنا کہ جس میں پہلے نیند ہو، اس نیند سے بیدار ہونا، اس بیداری کی بات ہو رہی. کہ یہ جو بیدار ہونا ہے اس کے دو بڑے فائدے ہیں. اس کا کیا فائدہ؟ کا پہلا فائدہ یہ ہے ہی اشد وطئا. اب یہ ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ رات کو بیدار ہونا یعنی نیند کرنے کے بعد مصلے پر اٹھنے کے لیے، مصلے پر آنے کے لیے اٹھنا، بستر کو چھوڑنا، کا اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا. دوسرا جو اپنی نیند کنٹرول کر سکتا ہے پھر اس کا نفس سرکشی نہیں کرے گا. یہ کمال ہے. اگر ایک انسان اپنی نیند کنٹرول میں کر لے تو پھر اس کا نفس باقی معاملات میں بھی اس کا مطیع ہو جائے گا. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ بھائی پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا. دوسرا فائدہ یہ ہے وہ اقوم قیلا کہ یہ رات کو بیدار ہونا اور خدا سے مناجات کرنا تمہیں دن میں گفتگو میں پختگی عطا کرے گا. تمہاری گفتگو اسموتھ ہو جائے گی. یعنی اب آپ ذرا سا توجہ کریں اور غور کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. بھائی میں اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر پاتا, لوگوں کے سامنے آتا ہوں میرے پیر کانپنے لگتے ہیں, میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے میری زبان کو الفاظ نہیں ملتے, میں بیان نہیں کر پاتا, میں ایکسپریس نہیں کر پاتا, میں چاہتا ہوں مگر الفاظ نہیں ملتے, الفاظ اٹکنے لگتے ہیں, زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. یعنی یہ ایک ایشو تو ہے. اب پروردگار عالم فرماتا ہے اب دوسرے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کریں, اسپیچ تھراپی کروائیں, دوسرے کام کروائیں, وہ کرائیں, مگر ایک روحانی علاج پروردگار نے بتایا کہ دیکھو رات کو اٹھ کر اگر تم مصلے پر آ گئے تو دن میں تمہاری آواز میں الفاظ میں روانی آ جائے گی. اور یقین جانیے برادران عزیز سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر رات میں اٹھ کر خدا سے بات کرنے کا ڈھنگ آ گیا تو دن میں بندوں سے بات کرنے کا بھی سلیقہ آ جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز کہ ایک طرف انکساری ہے اور دوسری طرف پھر معاملہ اس حد تک جاتا ہے کہ جہاں پروردگار کی طرف سے قدردانی ہوتی ہے. آپ دیگر آیتوں کو بھی دیکھ لیں. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اے طیب و طاہر ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں. یہ جو پیغمبر اکرم کی کمٹمنٹ ہے, جو پیغمبر اکرم کی ڈیڈیکیشن ہے, جو پیغمبر نے اپنے آپ کو گویا وقف کیا ہوا تھا, یہ مذاق نہیں ہے. پروردگار نے بڑی قدردانی کی ہے اور اسی قدردانی کا اظہار اس موقع پر بھی ہوتا ہے. اب ذرا سا آئیے واپس اس آیت پر ہم جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ تو آیت ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہوگا اور بعد میں بھی جتنی دعائیں ہیں وہ کہیں ہوں گی, ممکن ہے کہیں ہوں, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر کیا وہاں پر کوئی ایسا لفظ موجود ہے جس سے یہ لگے کہ یہ دعائیں باقاعدہ لفظوں کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیے؟ وہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے. اب یہ حضرت علامہ سید العلماء سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا تھیسس ہے. وہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور بہت ہی اس پر زور دیا کرتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا. آیت واپس سنیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. کیا اس کے بعد یہ جملہ ہے؟ فَقَالَا, کہ ان دونوں نے کہا نہیں ہے. قائلین, اس حال میں کہ وہ دونوں کہہ رہے تھے نہیں ہے. یقولانے نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ وہاں پر موجود نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا واقعی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کوئی جملہ کہا یا یہ ان کے دل کی پاکیزہ نیت تھی جو پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ لفظ بنا کر قرآن میں نازل کر دیے؟ کہ یہ پروردگار جو علیم بذات صدور, کہ وہ جو غیب کو بھی جاننے والا ہے دلوں میں موجود خیالوں کو بھی وہ جانتا ہے, تو وہ نیت کی پاکیزگی سے واقف نہیں ہوگا. پھر وہ اس کی شہادت کے لیے, شہادت کا مطلب اس کی گواہی کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کیس کو, اس کی دلیل لے کر آتے ہیں سورہ دہر سے. اور واقعاً وہ سورہ دہر کا وہ پورا واقعہ جو آپ کے حافظے کے اندر محفوظ ہے, مگر اس کو ذرا سا تازہ کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, کیا کیفیت تھی. انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا. تو وہ کون تھے؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ پنجتن تھے کہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا, مگر پنجتن میں اس موقع پر پیغمبر اکرم شامل نہیں تھے. پیغمبر اکرم کی تجویز تھی کہ حسنین بیمار ہو گئے تو اے علی, اے زہرا, آپ ایک منت مانیں, نظر کریں کہ بچے اور شہزادے صحت مند ہو جائیں گے, تو تین روزے رکھیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تجویز پیغمبر اکرم کی تھی, پیغمبر اکرم نے روزے نہیں رکھے. روزے رکھنے کا جب موقع آیا تو عدد پانچ کا پورا ہوا, مگر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے نہیں. وہاں پر پنجتن کا عدد مکمل ہوا ہے جناب فضا کے شامل ہونے سے ہوا. تو اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ یہ شہزادے وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات کو شفا ملتی ہے. تو اب اگر پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان کو نظر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی خاص مقصد تو ہوگا. ایک مقصد تو یہی ہے کہ یہ نظر کریں, نظر پر عمل کریں, تو پھر پروردگار عالم کو موقع ملے کہ وہ ان آیتوں کو جو لوح محفوظ پر ہیں سورہ دہر بنا کر نازل کرے. ایک تو یہی کہ وہ دستور مکمل ہو جائے, قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم کی نظر میں ایسے معزز افراد کون ہیں. تو اب پروردگار عالم نے بیماری اور بیماری کے بعد اس سے شفا یابی کا ایک نسخہ کہ نظر. اچھا, اب نظر کا ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے نظر شرعی, اس نظر شرعی کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے. عام طور پر تو نیت کافی ہوتی ہے کاموں کے اندر. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی نیت ہے, زبان سے آپ کچھ بھی نہ کہیں, آپ مصلی پر آ جائیں, اللہ اکبر, نماز شروع. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, قربتاً الی اللہ پڑھ رہا ہوں, کافی ہے. کوئی جملہ اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو وہ نیت کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالتا. آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ نے کچھ نہیں کہا. یعنی بعض افراد عجیب ایک وسواسی کیفیت کے اندر آتے ہیں کہ ان کا نیت کا معاملہ حل نہیں ہو پاتا. وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, پانی ڈالے جا رہے ہیں, ڈالے جا رہے ہیں, ڈالے جا رہے ہیں, وہ کیا ہوا, کیا وہ یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ پورا چہرہ دھلا یا نہیں دھلا. وہ پورا ٹنکا خالی ہو گیا, ان کا ہاتھ ہی نہیں دھل رہا ہے. وہ کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے سر کو پورے کو مسا کر چکے ہیں, ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسا ہوا. کہ یہ وسواسی ہے کیفیت ہے, تو شیطان دلوں کے اندر ڈال کر انسان کو خامہ خواہ عبادت سے دور کرتا ہے. اسی میں ایک مسئلہ نیت کا آ جاتا ہے, وہ نیت ہی نہیں ہو رہی. ارے بھائی یہ تو پانی ڈال رہا تھا, یہ تو ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نیت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. چہرے پہ پانی کیوں نہیں ڈال رہے, نیت ہی نہیں ہو رہی. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اے بندہ خدا تم یہ وضو خانے کے اندر کیوں آئے تھے, کب وضو کرنے؟ تو یہی تو نیت ہے, اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ اور نیت کس چڑیا کا نام ہے؟ نیت اسی کو کہتے ہیں. مصلی پر آ کر آپ کھڑے ہو گئے, پیش امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ چکے ہیں, ساری جماعت شروع ہو چکی ہے, ان کا اللہ اکبر ہی نہیں ہو رہا. ان کو پوچھے کیوں بھائی اللہ اکبر نہیں ہو رہا, کہا نیت ہی نہیں ہو پا رہی. آپ کا مصلی پر آنا دلیل ہے کہ آپ کی نیت تھی, تبھی تو آپ آئے ہیں. سحری کے لیے اٹھے ہیں, سحری کھا گئے, اور اب اس کے بعد نیت میں پریشان ہو رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے بندہ خدا آپ کیوں پریشان ہو, کہ نیت نہیں ہو رہی. کہ سحری کے لیے کیوں اٹھے تھے, کہ روزہ رکھنا تھا. نیت اور کس کو کہتے ہیں؟ نیت اسی چیز کا نام ہے, نیت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. آپ مجھے بتائیے, جب آپ اس مجلس میں آنے کے لیے گھر سے نکلے تھے تو آپ نے کوئی جملہ زبان سے کہا تھا کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں, امام بارگاہ جاتا ہوں, ایک گھنٹہ ایک بیمار مقرر کو سننے کے لیے قربتاً اللہ؟ کیا آپ نے ایسا کوئی جملہ کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا, مگر آپ کی نیت تھی, تبھی تو آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ صبح کو جب کام پر جاتے ہیں, جاب پر جاتے ہیں, کاروبار پر جاتے ہیں, تو جاب والے خاص طور پر کیا وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک خوار ہونے کے لیے, پسینہ بہانے کے لیے, باس کی جھڑکیاں کھانے کے لیے میں جاتا ہوں قربتاً اللہ, یا ویسے ہی جاتا ہوں کوئی؟ لیکن یہ آپ کی نیت ہے, تبھی تو آپ جا رہے ہیں. کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر تو لے کے نہیں جا رہا ہے. موبائل فون جب آپ گن پوائنٹ پر دیتے ہیں نا, وہ نیت کے بغیر ہوتا ہے, وہ ارادے کے بغیر ہوتا ہے. اب شہر کراچی کے اندر کون ہے جو اس جبری عطیے سے نہ گزرا ہو؟ چار مرتبہ تو میرا چھینا ہے, تین سے چار مرتبہ تو میرا چھن چکا ہے. تو وہ جتنی دفعہ بھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, اس وقت یقین جانیے مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کی کوئی نیت نہیں ہوتی, میری بھی نیت نہیں ہوتی. مگر اس کے علاوہ جتنی مرتبہ بھی ہم جتنے کام کرتے ہیں تو ارادے کے بغیر تو نہیں کرتے. یہ ارادہ ہی ہے کہ جس کو نیت کہا جاتا ہے. پھر آپ اس ارادے کو الفاظ کی صورت میں زبان سے ادا کر لیں, آپ کی مرضی نہ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت نیت ہے, نیت الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. یہ تو ہے بنیادی مسئلہ. اب آئیے اس کے بعد نظر. نظر میں صرف نیت نہیں چلے گی, نظر کو فارملائز کرنے کے لیے ایک صیغہ ہے وہ جاری کرنا پڑے گا. اس کے بغیر مزے کی بات یہ ہے ہمارے یہاں نظر بغیر کہے ہو جاتی ہے اور نیت کہنے کے بعد بھی نہیں ہو پاتی ہے. الٹا معاملہ ہے کہ جہاں نظر ہے اس میں ایک فارمل اس کا فارمولا ہے کہ بھائی آپ نے ارادہ کیا, بھائی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ نظر کروں گا کافی نہیں ہے. آپ نے ارادہ کیا بہت اچھی بات ہے, یہ واجب ہو گیا؟ جواب جی نہیں, یہ واجب نہیں ہوا. واجب یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو فارملائز کریں گے. میں مثال عرض کروں, نکاح صرف نیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا. اب آپ نے ارادہ کیا ہے کہ فلاں خاتون کے ساتھ آپ اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے داماد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں, منگنی ہو چکی ہے. اب یہ منگنی ارادہ تو پتہ چل رہا ہے مگر ارادے سے فقط وہ نکاح نہیں ہوگا. اس کے لیے فارمولا اس کا جو ہے, صیغہ جو ہے, اس کو جاری کرنا پڑے گا. اب یہاں پر شریعت نے خود لگا دیا ایک چیز کو کہ بھائی صیغہ ہوگا انکاح تو اور قبل تو ہو پھر اس کے بعد ہوگا. بالکل یہی معاملہ نظر کا بھی ہے کہ نظر کے اندر صرف نیت سے وہ نظر واجب نہیں ہو جاتی. آپ کریں تو آپ کی مرضی ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. کریں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو آپ نے کوئی گناہ کا کام انجام نہیں دیا. مگر آپ توضیح المسائل کھول کر دیکھیے, وہاں پر آپ کو ملے گا کہ نظر کا صیغہ کیا ہے. مثلا اس کے اندر عربی میں انسان کہے کہ للہ علیہ اور پھر بتائے کہ میں کیا کرنے والا ہوں, مطلب اس کا یہ. اردو میں کہے, پنجابی میں کہیں, گجراتی میں کہیں, سندھی میں کہیں, جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں وہ ایشو نہیں ہے. مطلب وہ ادا ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے. بٹ نیچرل اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کام کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ مثلا میں بیمار ہو گیا تو میں یہ کہوں کہ صاحب اگر میں شفا یاب ہو گیا تو میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ مثلا میں اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں 3 روزے رکھوں گا. اب یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, مقصد میرا نظر کرنا نہیں ہے کہ آپ بعد میں سوال کریں. البتہ مجلس تو مغرب کے بعد ہوتی ہے, پیوں گا بھی پانی تو آپ کہاں اعتراض کریں گے. لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو نظر کے الفاظ ہیں وہ آپ نے باقاعدہ زبان پر جاری کیے, اب یہ نظر فارملائز ہو گئے, اب اس کے بعد یہ چیز واجب ہو جائے گی. اگر وہ کام ہو گیا تو اس نظر کو پورا کرنا بھی واجب ہو جائے گا. حسنین بیمار تھے, شفا یاب ہو گئے. پروردگار غنی مطلق ہے, پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے. مگر اب جب نظر کی ہے تو بندگی کی معراج یہ ہے کہ انسان اس نظر کو ایفا کرے, وفا کرے. اب پروردگار عالم نے اسی بات کی تعریف کی ہے کہ یوفون بن نظرے ویخافون یومن کان شرہ مستطیرا, یہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ روزہ رکھنے میں پیغمبر اکرم شامل نہیں تھے. ایک مسئلہ تو اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پیغمبر اکرم نے بھی روزہ رکھا ہوتا تو بعض دشمنان اہل بیت کہہ سکتے تھے کہ آیت پیغمبر کی وجہ سے نازل ہوئی ہے. اس میں علی اور زہرا کی کوئی خصوصیت, حسنین کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. مگر یہاں واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے تجویز دی, خود روزہ نہیں رکھا. یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے, نظر بھی کر لی, پوری بھی کر دی, اور اب آپ جانتے ہیں کہ واقعہ یہ بنا کہ روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا. امیر المومنین نے اہتمام یہ کیا تھا کہ جو لے کر آئے تھے یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کے عوض, جس کو آپ کہیں کہ ایڈوانس پیمنٹ لے لی تھی, تو وہ لے کر آئے اور روزہ رکھ لیا. مولا نے مزدوری کی, افطار کا وقت آیا. وقت افطار جناب سیدہ نے روٹیاں تیار کیں, اور اب آپ جانتے ہیں کہ یوت امون تام علی حبہ مسکینن, پہلے دن مسکین آ گیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے روٹیوں کی ضرورت, مجھے کھانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد گھر کے تمام افراد نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں, ایسا ہی. پھر اس کے بعد دوسرا دن آیا, امیر المومنین گئے مزدوری کی, جو تو پہلے سے آ چکے ہیں. جناب سیدہ نے افطار کے موقع پر پھر سے روٹیاں تیار کیں, اور پھر اس کے بعد جب افطار کے لیے سب بیٹھے ہیں تو مسکین کے بعد اب یتیم آ گیا, اور اس نے کہا کہ میں یتیم مدینہ ہوں. اب آل محمد ان صداؤں کو سن کر نظر انداز تو نہیں کر سکتے, اپنے حصے کی روٹیاں سب نے ایک مرتبہ پھر اس کے حوالے کر دی, پانی سے ہی افطار ہو گیا. پھر اس کے بعد تیسرا دن آیا, امیر المومنین گئے مزدوری کی, جو تو میں کہہ چکا پہلے سے موجود ہیں, اور اب پھر واپس افطار کا وقت آیا، روٹیاں تیار ہیں، روٹیاں تیار ہیں، اور جب افطار کا وقت آیا تو اسیر آ گیا۔ اب یہ اوپن جیلز کا کانسیپٹ آج بھی بعض علاقوں میں ہے، بعض افراد نے اعتراض کیا کہ اسیر ہوگا تو زندان کے اندر ہوگا، یہ گلیوں کے اندر کیا کر رہا تھا؟ زندانوں کا کانسیپٹ بات کا ہے، آج بھی ٹرائبل ایریاز کے اندر بعض جگہوں پر اوپن جیلز کا کانسیپٹ ہے۔ خاص طور پہ جو آرمی سے ریلیٹڈ افراد ہیں وہ ان باتوں کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کو واسطہ پڑتا ہے کہ مثلاً ان کو پتھر سے باندھ دیا جائے چین کے ساتھ، وہ بھاری پتھر ہے، اٹھا اٹھا کر گھومتے رہے، یعنی وہ بھاگ نہیں سکتے، وہ بھیک مانگ کر ہی وہ اپنا گزارا کریں گے، ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ جو اسیر آیا تو آل محمد نے اپنے حصے کی روٹیاں ان کو بھی دے دیں۔ اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، پروردگار عالم قصیدہ پڑھ رہا ہے، یوت ایمون الطعام، یہ کھلاتے ہیں، اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں، باوجود اس کے کہ خود بھی بھوکے ہیں، ایثار ہے نا، بھرا ہوا پیٹ ہو اور پھر کسی کی مدد کرنا یہ آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو نیچے رکھتے ہوئے خود کو ترجیح نہیں دینا، دوسرے کو ترجیح دینا جبکہ بھوک لگی ہوئی ہے، کہ یہ آل محمد کا کردار ہے۔ یت ایمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا رکیے اور ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ یہ جو آل محمد نے پیش کیا ہے ایثار کا جو مظاہرہ، بتائیے جو موجود تھے، جناب سیدہ نے پہلے ہی دن جب روٹیاں دے دی تو دوسری مرتبہ روٹیاں فوراً کیوں نہیں بنا لی؟ غور طلب بات تو ہے، یہ علامہ سید علی نقی صاحب واقعاً نقطہ رسی کی معراج ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو تو موجود ہیں، جو تو لے کر آئے امیر المومنین، مگر جناب سیدہ پہلے دن افطار سے کچھ پہلے جب علی آ گئے پھر روٹیاں بناتی ہیں، پھر اگلے دن پورا دن انتظار کرتی ہیں۔ جناب سیدہ اسی رات کو بھوکے بچے ہیں، مگر جناب سیدہ اس موقع پر روٹیاں نہیں بنا رہی ہیں، اگلے دن بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے دن روٹیاں بنا رہی ہیں، وجہ کیا ہے جبکہ جو موجود ہیں؟ دیکھیے برادران عزیز، ایڈوانس پیمنٹ کو مزدوری کے وعدے پر یوز کیا جا سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، مگر مومنین کا معاملہ اور ہے، امیر المومنین کا معاملہ اور ہے۔ وہ ایڈوانس پیمنٹ ضرور ہے، مگر جب تک مزدوری نہیں ہوگی روٹیاں نہیں بنائی جائیں گے۔ یہ عجیب آل محمد کی پاکیزگی ہے، آل محمد کی طہارت ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں۔ کیا یہاں پر کوئی قالا موجود ہے، قالو موجود ہے، قائلین موجود ہے؟ جب بات ربنا تقبل منا سے میں نے شروع کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہاں پر وہ لفظ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ابراہیم نے، اسماعیل نے، یہاں پر وہ لفظ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ پروردگار ہی قصیدہ پڑھتے پڑھتے اچانک یہ کہتا ہے، پھر واپس آیت سنیے، یہ اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ثم قالو نہیں ہے، ثم قائلین نہیں ہے، ثم یقولون نہیں ہے، ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ اور آپ انصاف سے دیکھیے کہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم تینوں کو کھلاتے ہیں، یہ تینوں ایک ساتھ آئے تھے؟ یہ تینوں ایک ساتھ آئے کب تھے کہ ان تینوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا جائے؟ پہلے دن مسکین آیا ہے وہ تنہا ہے، دوسرے دن یتیم آیا ہے وہ تنہا ہے، تیسرے دن اسیر آیا ہے وہ تنہا ہے، تو یہ تینوں ایک ساتھ تو آئے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جملہ انہوں نے کب لفظوں کی صورت میں کہا؟ انما نطعمکم یہ لفظوں کے ذریعے سے ادائیگی نہیں ہے، یہ وہی نیت کی طہارت اور پاکیزگی ہے، غیب کے آئینے میں عالم الغیوب دیکھ رہا ہے اور قرآن کا جز بناتا جا رہا ہے۔
نعرہ سلامت،
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں. یہ نیت کی پاکیزگی ہے. کہنے میں یہ بلندی بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے باقاعدہ بولا جائے. یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے نیت کا. اب آپ دیکھیے برادران عزیز کہ کتنا حسین آیتوں کا سلسلہ ہے کہ یہ پروردگار عالم نے کہا کہ ان کا ارادہ ان کی نیت یہ ہے کہ لا نرید منکم جزا، ایک جزا کی بات ہوئی ایک شکریہ کی بات ہوئی. اور پھر پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر شروع کیا کہ اب ہم جزا یہ دیں گے. وہ تو بیچارے کیا جزا دیتے، مگر ہم تم کو جزا دیں گے اے آل محمد، ہم تم کو جزا دیں گے. دو ہی چیزیں تھیں، ایک جزا ایک شکریہ. ان دونوں سے انہوں نے بے نیازی کا اظہار کر دیا کہ اے سائلین، اے سوال کرنے والوں، اے مسکین، اے یتیم اسیر، تمہاری طرف سے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا. تو اب اللہ کہتا ہے کہ میں جزا دوں گا. یہ بیچارے کیا جزا دیں گے، میں جزا دوں گا. اور پھر پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کیا کہ جنت میں یہ بھی ہوگا ان کے لیے، اور یہ بھی ہوگا، اور یہ بھی ہوگا. اب اس کے بعد عربی کی لطافت ہے کہ پروردگار نے کنکلوڈ کیا ان ھذا کان لکم جزاء. یہ لفظ جزاء جو ہے نا وہ ڈیسائسو ہے. اب مجھے اندازہ ہے کہ جو عربی سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں وہ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہاری جزا. غلط ترجمہ ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ کہنا ہوتا تو پروردگار عالم آسانی کے ساتھ کہہ سکتا تھا ان ھذا جزاؤکم، یہ تمہاری جزا ہے. مگر پروردگار نے یوں نہیں کہا، ان ھذا کان لکم جزاء. یہ جو جزاء ہے، اس جزاء کے اوپر جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر تنوین تقلیل. یعنی وہ قلت کو بتاتی ہے کہ یہ جزا تو ہے مگر پوری جزا نہ ہو سکی. ان ھذا کان لکم جزاء، یعنی اب وہ خدائے عادل، وہ پروردگار عادل جس کی عدالت مسلم ہے، جنت بھی اللہ کی ہے اور آل محمد بھی اللہ کے ہیں. لہذا اب خدا کو تو حق ہے نا کہ وہ فیصلہ کرے اور بتائے کہ کس کا پلڑا جھکتا جا رہا ہے اور کس کا پلڑا اٹھتا جا رہا ہے. تو اب پروردگار عالم ایک پلڑے کے اندر رکھتا ہے آل محمد کے اس ایثار کو، اور دوسرے پلڑے کے اندر جنت کی نعمتوں کو ڈالتا جاتا ہے. اور وہ حساس عادل جو انتہائی حساسیت کے ساتھ تولتا ہے، جب وہ تولتا چلا جاتا ہے تو خود پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ آل محمد عمل تمہارا بھاری ہے، جنت کی تمام نعمتیں مل کر بھی جزائے عادلانہ نہیں بن سکتی. ان ھذا کان لکم جزاء، تو یہ کچھ جزا ہوئی تمہارے عمل کی، کچھ جزا ہوئی. یہ لفظ کچھ جو ہے اس کا ایڈیشن ضروری ہوگا تاکہ اس تقلیل کو، اس قلت کو سمجھایا جا سکے کہ یہ تو تمہارے عمل کی کچھ جزا ہوئی. اب اس کے بعد کیا ہے، تم نے یہی تو کہا تھا نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، وہ کیا شکریہ ادا کریں گے. کانا سایوکم مشکورا، خود خدا تمہارا شکر گزار ہے. تمہاری کوشش اس قابل ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اب حفظ مراتب ہے کہ جب خدا کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا تو لفظ مشکور ہے، سایوکم تمہاری سعی، تمہاری کوشش، مگر مشکور اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ خدا تمہارا قدردان ہے، کہ پروردگار تمہاری قدردانی کرتا ہے. کانا سایوکم مشکورا. اب یہیں پر ایک تبصرہ اور سن لیجئے اور ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں. کہ آپ دیکھیے اور غور کیجئے. دیکھیے برادران عزیز، قضیہ یہ ہے کہ ایک طرف پروردگار کی توقع ہے احسان کرنے والے سے کہ وہ جب کسی پر احسان کرے تو اپنے اجر کا مطالبہ صرف خدا سے کرے، وہ شکر کا طلبگار بھی نہ بنے. یہ ہے، بالکل ہے، یہ پروردگار عالم کا مطالبہ اس نیکی کے کرنے والے سے. میں اکثر اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں سوشل ورک جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے تھینک لیس جاب. کہ صاحب سالہ کوئی شکریہ بھی، بالکل عوامی زبان کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، بالکل غیر پارلیمان، میں تو اہل زبان ہوں ہی نہیں، تو مجھے اردو کے حوالے سے ویسے ہی سو خون معاف ہے. تو آپ محسوس مت کیجیے گا, مگر وہ کہ یار میں اتنا کام کرتا ہوں, ارے وہ کچھ نہ دے شکریہ تو بولے, منہ سے شکریہ بھی نہیں ادا کرتے, شکریہ بھی ادا نہیں کرتے, الٹا گالیاں دیتے. اب ذرا امیر المومنین کا تبصرہ سنیے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغا, نہج البلاغا آنکھوں کی ٹھنڈک. امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس نیکی کے کرنے سے دور نہ کر دے. کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس نیکی کے کرنے سے دور نہ کر دے, اس لیے کہ کبھی تمہارا شکریہ وہ ادا کرتا ہے جس کو تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تم اتنا تو ذہن میں رکھو کہ اس کو تمہاری نیکی پسند ہے. تم اپنے موٹو کو, اپنے ٹارگٹ کو اتنا ستائی کیوں بناتے ہو کہ اس نے شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا, اس نے شکریہ ادا نہیں کیا, نہیں کیا کوئی بات نہیں, اگر خدا کے لیے کیا تھا تو خدا تمہارا شکریہ ادا کر دے گا, تمہاری اوقات سے بڑھ کر ادا کر دے گا. کیا ہم خدا کی بارگاہ میں کریں گے, ہم محتاج و عاجز بندے. ہاں اب آئیے برادر نے عزیز دوسرے پہلو کی طرف چلیں کہ ایک طرف پروردگار توقع کرتا ہے کہ جو احسان کرنے والے ہیں وہ شکریہ کے طلبگار نہ بنے, وہ اجر کے طلبگار نہ بنے, دوسری طرف پروردگار عالم توقع کرتا ہے کہ جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے, جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے, وہ احسان فراموش نہ بنے, وہ احسان فراموش نہ بنے. اسے واقعی نیکی کرنے والے کو اسی بلندی پر ہونا چاہیے کہ جہاں وہ احسان پر نہ جتائے نہ اس سے شکریہ کا مطالبہ زیب دیتا ہے, وہ نہ کرے, مگر جس پر احسان ہوا ہے وہ احسان فراموش نہ بنے. پروردگار عالم کیا چاہتا ہے پیغمبر اکرم کی حدیث سے اور مارکت العرا حدیث کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, ارے جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا کیا خاک شکریہ ادا کرے گا. ایک وہ ڈائمنشن ہے, ایک یہ ڈائمنشن ہے. یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے, وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور احسان فراموش ثابت ہو رہا ہے, یہ اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے, اس کے دل دماغ کے اندر نیت اتنی بلند ہو کہ وہ اپنے کاموں کو قربتاً اللہ قرار دے. یہ ہے برادران عزیز آج کی گفتگو کا خلاصہ, چند جملے ظاہر ہے کہ برادران عزیز مصائب کے. آل محمد کیا مانگا تھا پیغمبر اکرم نے اپنے تمام تر احسانات کے بدلے میں, کیا مانگا تھا, وہ بھی حکم پروردگار کی وجہ سے. خود سے تو یہ بھی نہیں کہا تھا پیغمبر اکرم نے, خود سے تو یہ بھی نہیں کہا تھا, یہ بھی حکم پروردگار تھا. ایک حکم شرعی بنا کر, حکم دین بنا کر, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. حبیب کہہ دیجئے میں تو اپنے اقربا سے محبت کے سوا کوئی اجر رسالت چاہتا ہی نہیں, اور اب سید سجاد کا مرثیہ ہے کہ ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا, اگر ظلم ڈھانے کا حکم دیا گیا ہوتا تب بھی اتنے مصائب نہ ڈھائے جاتے ہیں جتنا محبت کے حکم کے بعد ہم پر مصائب ڈھائے گئے. پورا مرثیہ ہے سید سجاد نے, پوری داستان غم اسے ایک جملے کے اندر بیان کر دی. اور اب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے سید سجاد کیا کیا یاد کر کے گریا کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. جناب مختار, اللہ جناب مختار کی تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیا خدمت کی ہے آل محمد کی, جب شہر کوفہ میں کچھ عرصے کے لیے, لمبا چوڑا اقتدار نہیں تھا جناب مختار کا, چند سالوں کی بات تھی, مگر جناب مختار نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جس سے آل محمد کے زخموں پر کچھ مرہم رکھا جا سکا. سید سجاد نے ایک شہر کوفہ سے آنے والا شخص سید سجاد کے پاس آیا, یہ وہی زمانہ ہے کہ جو سجاد خون کے آنسو رویا کرتے تھے, اور اس نے آ کر بیٹھ کر باتیں کی. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ بھائی کوفہ کا کیا حال ہے, تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں کوفہ کا کیا حال بتاؤں, مختار کی حکومت ہے اور مختار قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کرتے اور پھر انہیں تہ تیک کر دیتے ہیں. سید سجاد کچھ دیر کے لیے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں, پھر اس کے بعد چہرہ بلند کرتے ہیں, اور ایک سوال کرتے ہیں، ہرملا پکڑا گیا؟ ہرملا گرفتار ہوا؟ وہ شخص جو کوفہ سے آیا تھا، اس نے کہا، مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا تو اس 6 ماہ کے بچے کے قاتل کے بارے میں پوچھا. سید سجاد کہتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم، وہ تیر اصغر کو نہیں لگا، وہ ہم آل محمد کے کلیجے کے پار ہو گیا. اب وہ شخص وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ نہیں مولا، اب تک ہرملا گرفتار نہیں ہوا. بہت کم آپ کو ملے گا آل محمد کے گھرانے میں کہ آل محمد نے بدعا دی ہو، بہت کم آپ کو ملے گا. سید سجاد نے اس موقع پر ہرملا کو بدعا دی تھی. یہ جب پلٹ کر واپس شہر کوفہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ جناب مختار کا دربار لگا ہوا ہے اور ہرملا کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جب اس نے ہرملا کو گرفتار دیکھا تو اس نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا. جناب مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، خدا کے کبریائی میں کیا شبہ ہے، مگر اس موقع پر نعرہ تکبیر کا کوئی خاص مقصد؟ کہا، امیر میں ابھی مدینہ سے جسٹ کوفہ میں داخل ہوا ہوں، سید سجاد سے ملاقات کی تھی، سید سجاد نے سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا وہ یہی ہرملا تھا، اب جب میں نے اس کو گرفتار دیکھا ہے تو میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا، میں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کر دیا. مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مختار کہتے ہیں، ہرملا بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں کہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. ہرملا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امیر جو سزا دینی ہے دے دے، مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، سولی پر چڑھانا ہے سولی پر چڑھا دے، مگر یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا. ہرملا منع کرتا ہے، مختار کا اصرار بڑھتا جاتا ہے، ہرملا تجھے بتانا پڑے گا. اور اب ہرملا کہتا ہے، امیر کربلا میں میرے پاس کل 8 تیر تھے، جن میں سے 5 نشانے پر نہیں لگے، 3 تیر وہ تھے جو نشانے پر لگے. مختار کہتے ہیں، بتا تو نے پہلا تیر کب مارا. ہرملا کہتا ہے، امیر میں نے پہلا تیر اس وقت کمان سے رہا کیا جب عباس مشک سکینہ کو بھر کر خیموں کی طرف جا رہے تھے. عمر سعد نے کہا، ہرملا یہ مشک خیموں تک نہیں جانی چاہیے. میں نے تیر رہا کیا، مشک چھدی، پانی بہا، پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے. کہا، بتا کہ تو نے دوسرا تیر کب مارا. ہرملا نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر کی طرف چلا گیا اور اس نے کہا، امیر میں نے اگلا تیر اس وقت مارا جب حسین زخموں سے چور چور تھے، ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے، تیروں سے جسم چھلنی تھا، اور اس وقت عمر سعد نے کہا، اے ہرملا کچھ ایسا کر کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر آ جائیں. امیر میں نے کمان میں تیر کو جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر لگا ہے حسین کی پیشانی پر. حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر حسین ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہ سکے، حسین زمین کے اوپر آ کر گرے. اور اب مختار کہتے ہیں، بتا کہ تو نے تیسرا تیر کب مارا. ہرملا پھر ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے، امیر میں یہ نہیں بتانا چاہتا میں نے تیسرا تیر کب مارا. کہا، تجھے بتانا پڑے گا. اب ہرملا کہتا ہے، یہ وہ وقت تھا کہ جب 6 ماہ کا اصغر حسین کے ہاتھ پر تھا اور حسین یہ فریاد کر رہے تھے، اے فوج اشقیہ، اس بچے کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، ارے آگے بڑھو اسے پانی پلاؤ. کسی نے پانی نہ پلایا، حسین نے بچے کو زمین پر لٹا دیا. کہ تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، میں نے اس بچے کو زمین پر لٹا دیا. وہ بچہ گرم ریت پر تڑپتا رہا، پانی کسی نے نہیں پلایا. حسین نے پھر آگوش میں لیا اور کہا، بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. بچے نے اپنا رخ کیا فوج اشقیہ کی طرف، ننی ایٹھی ہوئی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرتا جاتا تھا، فوج میں تلاطم برپا ہوا، عمر سعد کا حکم آیا، یا حرملہ اختا کلام الحسین، حرملہ کہتا ہے میں نے تیر رہا کیا، فتقلب السبی والا یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب انہیں ایصال فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، پاکستان کو مستحکم فرما، تمام علماء کرام مراجع اعظم رہبر انقلاب اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے وفاداروں میں شمار فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.